السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول اہم خبروں کی سرخیوں سے آغاز کرتے ہیں. پاکستان
پاک بھارت کشیدگی کے باوجود بیمار پاکستانی بچے کے علاج کے لیے بھارتی ویزا جاری. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق.
اور دوسری اہم خبروں میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ وہ امریکہ کو آب و ہوا سے متعلق اس بین الاقوامی معاہدے سے الگ کر رہے ہیں جس کے تحت دنیا کے تقریباً ہر ملک نے کرۂ ارض کا درجہ حرارت بڑھنے سے روکنے کے لیے اقدامات کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے، اور دنیا بھر میں رہنماؤں اور ماحولیات سے متعلق تنظیموں نے اس ماحولیاتی معاہدے سے الگ ہونے کے صدر ٹرمپ کے اعلان پر مایوسی کا اظہار کیا ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن نے ایک پاکستانی شہری کو اس ٹویٹر پیغام کے بعد میڈیکل ویزا جاری کر دیا کہ دونوں ملکوں کے کشیدہ تعلقات کا خمیازہ دل کے عارضے میں مبتلا اس کا 2.5 ماہ کا بچہ کیوں بھوکتے. جوابی ٹویٹ میں بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج نے اسے بھارتی ہائی کمیشن سے رابطے کے لیے کہا تھا. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
بھارتی ہائی کمیشن نے جمعے کو دل کے عارضے میں مبتلا 2.5 ماہ کے پاکستانی بچے کے علاج کے لیے میڈیکل ویزا جاری کر دیا ہے. اس سے قبل بھارت کی وزیر خارجہ سشما سوراج نے کہا تھا کہ دل کے عارضے میں مبتلا 2.5 ماہ کے پاکستانی بچے کا علاج متاثر نہیں ہونا چاہیے اور اسے میڈیکل ویزا جاری کیا جائے گا. واضح رہے کہ کین سید نامی پاکستانی شہری کا 2.5 ماہ کا بیٹا دل کے عارضے میں مبتلا ہے اور ان کے بیٹے کا علاج پڑوسی ملک میں ممکن ہے، لیکن جب انہیں اپنے بیٹے کے علاج کے لیے میڈیکل ویزا جاری نہیں کیا گیا تو انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر 24 مئی کو ایک پیغام میں لکھا تھا کہ میرے بیٹے کا علاج کیوں متاثر ہو رہا ہے، اس کا کوئی جواب ہے سر سرتاج عزیز یا میڈم سشما؟ سماجی میڈیا پر کینسد کے اس پیغام کے بعد بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج نے اس بچے کو میڈیکل ویزا دینے کا وعدہ کیا. بعد ازاں بچے کے والد نے ٹویٹر پر ایک پیغام میں اس عمل میں مدد پر لوگوں کا شکریہ ادا کیا. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے چیئرمین ڈاکٹر مہدی حسن نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ بھارت کی طرف سے ایسا پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے کہ کسی بیمار پاکستانی کو یوں ویزا جاری کیا گیا ہو.
بہت سے بچوں کو جانا پڑتا ہے انڈیا، وہاں جو علاج دستیاب ہے وہ پاکستان میں نہیں ہے، یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے. بہت سے بچوں کا علاج وہاں ہوتا رہا ہے ماضی میں بھی، اور میرا خیال یہ ہے کہ اس کو جتنا پروجیکٹ کرنا چاہیے ان واقعات کو وہ ہمارا میڈیا نہیں کرتا، تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ کیا فائدے ہو سکتے ہیں ایک دوسرے کو تعلقات بہتر ہونے.
صحت کی نسبتاً سستی اور بہتر سہولتوں کے سبب پاکستانی شہری پڑوسی ملک علاج کے لیے جاتے ہیں، لیکن حال ہی میں پاکستان کی طرف سے یہ موقف سامنے آیا تھا کہ علاج کی غرض سے بھارت جانے کے خواہشمند پاکستانیوں کو اب ویزے جاری کرنے کا عمل مشکل بنا دیا گیا ہے اور ویزے جاری بھی نہیں کیے جا رہے ہیں. پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا کے مطابق بھارت نے علاج کے لیے ویزے کا اجرا مشروط کر دیا ہے، جس کے تحت ہر مریض کے ویزے کے لیے پاکستان کے مشیر خارجہ کو بھارت کی وزارت خارجہ کو خط لکھنا ہوگا. بھارتی ہائی کمیشن کے ذرائع کے مطابق ہر سال لگ بھگ 5,000 پاکستانیوں کو علاج کے لیے بھارت کے ویزے جاری کیے جاتے ہیں. پاکستان میں طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارت میں اعضاء کی پیمت کاری اور دل کے امراض کے علاج کی بہتر سہولتیں میسر ہیں، اور پاکستان سے عموماً بچے یا بڑی عمر کے مرد و خواتین علاج کے لیے پڑوسی ملک کا سفر کرتے ہیں. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
بچوں کے تحفظ سے متعلق ایک ادارے سیو دی چلڈرن نے اپنی تازہ رپورٹ میں پاکستان کو ان ملکوں کی فہرست میں 24ویں درجے پر رکھا ہے جہاں بچوں کے لیے حالات بہت خراب ہیں. اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ.
ایک بین الاقوامی تنظیم کی تازہ رپورٹ کے مطابق پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں بچوں کی ایک بڑی تعداد کو اوائل عمری میں نہایت سنگین صورتحال کا سامنا ہے. یہ بات پاکستان سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں بچوں کی صحت و تحفظ کے لیے سرگرم ادارے سیو دی چلڈرن نے اپنی ایک رپورٹ میں کہی ہے. سائلنٹ چائلڈہڈ یعنی خاموش بچپن کے نام سے جاری کی جانے والی رپورٹ میں 172 ممالک میں بچوں کو درپیش مسائل خاص طور پر انہیں صحت و تعلیم کی سہولتوں اور ان کے تحفظ سے متعلق مشکلات کا احاطہ کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق 172 ممالک کی اس فہرست میں پاکستان کا نمبر 148واں ہے۔ رپورٹ کے مطابق دنیا میں اسکول جانے کی عمر کے بچوں میں سے ہر 6 میں سے ایک بچہ اسکولوں سے باہر ہے، اور تنازعات کی وجہ سے دنیا میں 80 میں سے ایک بچے کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا، جبکہ دنیا بھر میں 16 کروڑ بچوں کو مشقت کرنی پڑتی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ ان میں 85% بچے ایسے ہیں جو خطرناک حالات میں کام کرتے ہیں۔ پاکستان میں بچوں کے حقوق کے سرگرم کارکنوں اور صحت کے ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستانی بچوں کی ایک بڑی تعداد کو نہایت مشکل صورتحال کا سامنا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ان میں ایک بڑی تعداد ایسی ہے جنہیں نہ صرف جسمانی اور جنسی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، بلکہ غذائیت کی کمی کی وجہ سے ان کی نشو و نما صحیح نہیں ہوتی۔ اسلام آباد میں قائم شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر جاوید اکرم نے جمعے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ غذائیت کی کمی کے شکار بچوں کی قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے۔
زیادہ تر جو بچے ہیں 60% کے قریب بچے وہ ڈفرینٹ نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز کا شکار ہوتے ہیں، اور ان کو بار بار انفیکشنز بھی ہوتے ہیں کیونکہ ان کی ریزسٹنس کم ہوتی ہے۔
پاکستان میں بچوں کو غذائیت کی کمی کا ہی سامنا نہیں بلکہ ایک بڑی تعداد میں ایسے واقعات رپورٹ ہوتے رہتے ہیں جن میں بچوں کو جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ بچوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے سرگرم غیر سرکاری تنظیم ساحل سے وابستہ ممتاز گوہر نے کہا کہ ایسے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔
تو بچے تو ایسے تھے جن کو ابیوز کرنے کے بعد ان کا مرڈر کیا گیا، ان کو قتل کیا گیا 2016 میں، اور ان میں ایجز کے ہم بریکٹ جو دیتے ہیں نا اس میں انڈر 5 ایئرز بھی اس بار بہت ان میں اضافہ ہو گئی ہے۔
حکومتی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ حکومت ایسے واقعات کو سنجیدگی سے لیتی ہے، اور اس نے ملک بھر میں درجن سے زائد ایسے محتسب مقرر کیے ہیں جو صرف بچوں سے متعلق شکایات کے ازالے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ وہ امریکہ کو آب و ہوا سے متعلق اس بین الاقوامی معاہدے سے الگ کر رہے ہیں جس کے تحت دنیا کے تقریباً ہر ملک نے کرۂ ارض کا درجہ حرارت بڑھنے سے روکنے کے لیے اقدامات کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ اس بارے میں پیٹر ہائن لائن اور اسٹیو براگونا کی رپورٹوں کے ساتھ قمر عباس جعفری۔
صدر ٹرمپ نے اعلان کیا
دی یونائٹڈ اسٹیٹس ول وِدڈرا فرام دی پیرس،
امریکہ پیرس کے آب و ہوا کے معاہدے سے نکل آئے گا۔ یہ تھے صدر ٹرمپ، ان کا کہنا تھا کہ پیرس معاہدے نے امریکہ پر بھاری اور مشکل ضابطوں کو نافذ کر دیا ہے جو اقتصادی پیداوار کو متاثر کرتے ہیں۔ ماحولیات کے سرگرم کارکن اور اوباما حکومت کے عہدیداری دیکھ کر مایوس تھے کہ امریکہ کو آب و ہوا سے متعلق ایک عالمی معاہدے میں لانے کے لیے برسوں جو سخت محنت کی گئی وہ کارت گئی۔ اوباما حکومت کی آب و ہوا سے متعلق ایک عہدیدار اینڈریو لائٹ کہتے ہیں
The US has always been the strongest and most progressive negotiator on that kind of
امریکہ ہمیشہ سے اس معاملے میں مساوی بنیادوں پر کام کو آگے بڑھانے کے لیے ایک انتہائی مضبوط مذاکرات کنندہ رہا ہے۔ اگر امریکی مذاکرات کنندگان میز پر نہیں ہوں گے تو آپ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے انتہائی مضبوط آوازوں میں سے ایک آواز کھو دیں گے کہ پیرس معاہدے پر عمل درآمد کرایا جائے۔ اور زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ امریکہ کی بعض بڑی کاروباری شخصیتوں نے بھی بڑے اخباروں میں پورے صفحے کے اشتہارات دیے ہیں جن میں ٹرمپ کے اس دعوے کو جھٹلایا گیا ہے کہ اس معاہدے سے روزگار کے مواقع ختم ہوں گے اور مسابقت کی صلاحیت کم ہو جائے گی۔ خیال ہے کہ پیرس میں دنیا کے 197 ملکوں نے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ آب و ہوا میں تبدیلی ایک حقیقی خطرہ ہے، اور انہوں نے گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج میں بڑے پیمانے پر کمی کرنے کا عزم بھی ظاہر کیا تھا۔ اگر حالات ایسے ہی چلتے رہیں تو 2030 تک کاربن ڈائی آکسائڈ کا سالانہ اخراج 69 گیگاٹن تک بڑھ جائے گا۔ پیرس معاہدہ اسے 56 ارب کم کر دے گا۔ امریکہ نے اخراج کا 5% کم کرنے کا وعدہ کیا تھا، اور چین جو دنیا میں سب سے زیادہ اخراج کرنے والا ملک ہے وہ 27% کم کرے گا، اور باقی کمی دنیا کے باقی دوسرے ملک کریں گے۔ لیکن اپنا منصب سنبھالنے کے بعد سے صدر ٹرمپ پالیسیوں کو ترک کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں جو اس وعدے کے پیچھے کار فرما ہے۔ صدر کا کہنا ہے
Perhaps no single regulation threatens our miners, energy workers and companies more than this crushing attack.
غالباً ایسا کوئی واحد ضابطہ نہیں ہے جس سے ہماری کانوں توانائی سے متعلق کارکنوں اور کمپنیوں کو اس حملے سے زیادہ نقصان پہنچا ہو جو امریکہ کی صنعت پر ہوا ہے۔ ادھر ورلڈ ریسورسز انسٹیٹیوٹ کے اینڈریو لائٹ کا کہنا ہے کہ بعض اعتبار سے پیرس معاہدے سے علیحدگی میں ایک صرف ضابطے کی کارروائی ہے۔ ان کے الفاظ
The Trump administration has already signaled that they want to do damage to what the last administration was doing with respect to our national targets on climate change. And they were going to do that regardless of whether they stayed in Paris.
Trump حکومت پہلے ہی اشارہ دے چکی ہے کہ جو کچھ گزشتہ حکومت آب و ہوا کی تبدیلی سے متعلق قومی اہداف کے حوالے سے کر رہی تھی وہ اسے نقصان پہنچانا چاہتی ہے اور وہ یہ سب کچھ اس بات سے قطع نظر کرنے جا رہے تھے کہ وہ پیرس معاہدے میں رہتے ہیں یا نہیں. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ امریکہ میں اخراج اس بات سے قطع نظر کہ ٹرمپ کیا کرتے ہیں کم ہو رہا ہے. بجلی گھر کوئلے کے بجائے صاف قدرتی گیس استعمال کرنے کی جانب جا رہے ہیں اور بہت سی جگہوں پر ہوا اور سورج سے حاصل کردہ توانائی متحجراتی توانائی سے سستی ہے. خیال رہے کہ پیرس معاہدہ کرۂ ارض کو اس سے محفوظ رکھنے کے لیے جسے سائنسداں اس کے گرم ہونے کی خطرناک سطح کہتے ہیں کافی نہیں ہے اور اس سلسلے میں مزید اقدامات کی ضرورت ہے. اور لائٹ کہتے ہیں کہ ٹرمپ حکومت میں اس کے امکانات نہیں ہیں. ہمارا عباس جعفری, اردو, وی او اے, واشنگٹن.
اور دنیا بھر میں رہنماؤں اور ماحولیات سے متعلق تنظیموں نے پیرس کے ماحولیاتی معاہدے سے الگ ہونے کے صدر ٹرمپ کے اعلان پر مایوسی کا اظہار کیا ہے. جیف کسٹر کی رپورٹ, یاسمین جمیل کی زبانی.
جرمنی, فرانس اور اٹلی نے ایک انتہائی غیر معمولی اقدام اٹھاتے ہوئے مذمت کے اظہار کا ایک مشترکہ بیان جاری کیا ہے. جمعے کے روز یورپی یونین اور چین کے 12ویں سربراہی اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے یورپی کمیشن کے صدر یان کلاڈ جنکر نے کہا کہ چین بھی یورپ کے ساتھ متفق ہے.
And the European Union are aligned on the need for international solutions.
چین اور یورپی یونین بین الاقوامی تصفیوں کی ضرورت پر متحد ہیں. کوئی بھی شعبہ اتنا زیادہ اہم نہیں ہے جتنا شفاف توانائی کے عالمی متبادل کی قیادت اور اس کا مکمل نفاذ آب و ہوا کے پیرس معاہدے میں کسی باریک سے فرق کے بغیر. ہماری مشترکہ قیادت کاروباری افراد اور اداروں کو, سرمایہ کاروں کو اور محققین کو یورپ اور چین اور دنیا بھر میں وہ یقین فراہم کرتی ہے جس کی انہیں کاربن سے پاک عالمی معیشت کی تشکیل کے لیے ضرورت ہے. اور یہ دنیا کو ایک پیغام دیتا ہے کہ توانائی کی تبدیلی کا واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے. پیرس معاہدے کو پلٹا نہیں جا سکتا. یہ الفاظ تھے یورپی کمیشن کے صدر یان کلاڈ جنکر کے. ہفتے کے روز سینٹ پیٹرز برگ میں خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گٹریس نے کہا کہ امریکہ کے معاہدے سے نکلنے کی وجہ سے باقی دنیا کو آب و ہوا کی تبدیلی کے خطرے سے نمٹنے کے اپنے وعدے کو تبدیل نہیں کرنا چاہیے.
Climate change is undeniable and it is one of the biggest threats to our present
آب و ہوا کی تبدیلی سے منکر نہیں ہوا جا سکتا اور یہ ہماری موجودہ دنیا سے لے کر ہمارے کرۂ ارض کے مستقبل تک کے لیے ایک سب سے بڑا خطرہ ہے. دوسری جانب آب و ہوا پر کسی اقدام کو روکا نہیں جا سکتا اور میں دنیا بھر کی تمام حکومتوں پر زور دیتا ہوں کہ وہ اس راستے پر قائم رہیں, ہم سب کے فائدے کے لیے پیرس معاہدے کے نفاذ سے بدستور وابستہ رہیں. یہ الفاظ تھے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گٹریس کے. پیرس معاہدہ دستخط کرنے والوں سے ان گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج میں کمی کی کوششوں کا مطالبہ کرتا ہے جو عالمی تپش کی وجہ بنتی ہیں, جن کو گلیشیئرز کے پگھلنے کا سبب قرار دیا جاتا ہے جس سے سمندری سطحیں بلند ہوتی ہیں اور موسم مزید شدت اختیار کرتے ہیں. امریکہ نکاراگوا اور شام کے ساتھ صرف ان ملکوں کے طور پر شامل ہوگا جو اس معاہدے کا حصہ نہیں ہیں. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پیرس معاہدے سے امریکہ کی دستبرداری کے اعلان پر دنیا بھر سے بھی فوری رد عمل سامنے آیا ہے. وائس آف امریکہ کے لیے جیسس مین اونی کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن.
ایسے میں جب مظاہرین وائٹ ہاؤس کے باہر احتجاج کر رہے تھے, پیرس کے سٹی ہال کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے امریکہ کی پیرس معاہدے سے دستبرداری کے اعلان کے بعد سبز روشنی سے منور کیا گیا.
The United States will withdraw from the Paris Climate Accord.
ڈونلڈ ٹرمپ اعلان کر رہے ہیں کہ امریکہ پیرس کے ماحولیاتی معاہدے سے نکل جائے گا. سنگ میل کی حیثیت رکھنے والے پیرس معاہدے میں دنیا کے تقریباً 200 ملکوں نے عہد کیا تھا کہ وہ موسمیاتی تغیر کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج میں کمی لائیں گے. سابق صدر باراک اوباما, جن کی انتظامیہ اس معاہدے کا حصہ تھی, انہوں نے فوری طور پر ٹرمپ کے اس فیصلے کی مذمت کی. ایک بیان میں باراک اوباما نے کہا کہ جو ملک اس معاہدے کا حصہ رہیں گے انہیں ہی روزگار اور صنعتوں میں فائدہ حاصل ہوگا. فرانس کے صدر ایمینول میکرون سمیت عالمی رہنماؤں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے فیصلے پر تنقید کی ہے.
I do respect this decision, but I do think it is an actual mistake, both for the US and for our planet.
وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے فیصلے کا احترام کرتا ہوں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ بہت بڑی غلطی ہے امریکہ کے لیے اور ہمارے سیارے دونوں کے لیے. اقوام متحدہ نے بھی امریکہ کی دستبرداری کو بہت بڑی مایوسی قرار دیا ہے. سیکرٹری جنرل کے ترجمان سٹیفن ڈوجیرک نے کہا،
The Paris Agreement was adopted by all the world's nations in 2015.
پیرس معاہدے کو سال 2015 میں پوری دنیا نے قبول کیا تھا کیونکہ ان ممالک نے موسمیاتی تغیر کے سبب ہونے والے نقصان کو تسلیم کیا تھا اور ساتھ ساتھ ان موقعوں کو بھی جو ان اقدامات کی صورت میں پیدا ہو رہی ہیں. جرمن چانسلر اینگلا مرکل نے ڈونلڈ ٹرمپ کے فیصلے سے قبل ہی اسی فیصلے کی توقع رکھتے ہوئے اپنے بیان میں پیرس معاہدے کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا تھا اور دنیا کے رہنماؤں کی حوصلہ افزائی کی تھی کہ وہ اس اتحاد میں شامل رہیں.
For Germany, I can say that, of course, we will continue to fulfill our obligations under the Paris.
وہ کہہ رہی ہیں کہ جرمنی کے لیے میں کہہ سکتی ہوں کہ ہم بلا شبہ پیرس معاہدے کے تحت اپنی ذمہ داریوں کی پاسداری کریں گے جو یورپی فریم ورک کا حصہ بھی ہیں. میں اس معاہدے کو عالمگیریت کی تشکیل کے لیے بنیادی معاہدہ خیال کرتی ہوں اور مجھے خوشی ہے کہ دنیا کے باقی ممالک بھی اس کو اسی انداز میں دیکھتے ہیں. امریکہ اس معاہدے سے نکلنے کے بعد نکراگوا اور شام جیسے ملکوں کا حصہ بنے گا جو پیرس معاہدے میں شامل نہیں ہیں. اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
ٹرمپ انتظامیہ امریکی مشرقی ساحل کے ساتھ دو روسی سفارتی کمپاؤنڈز روس کو واپس دینے کی تجویز پر غور کر رہی ہے. اطلاعات کے مطابق انہیں روس کو سزا دینے کے طور پر قبضے میں لیا گیا تھا. یہ کمپاؤنڈ جو ایک نیو یارک کے ساحل کے ساتھ اور دوسرا میری لینڈ کے مشرقی ساحل کے ساتھ ہے اور خیال ہے کہ اوباما انتظامیہ اسے انٹیلیجنس مقاصد کے لیے استعمال کرتی تھی. اسے 29 دسمبر کو اس وقت خالی کر دیا گیا جب کہ سابق صدر اوباما نے روس پر سن 2016 کے صدارتی انتخاب میں مداخلت کے الزام میں تعزیرات عائد کیں. صدر ڈونلڈ ٹرمپ اب یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ان دو کمپاؤنڈز کو ماسکو کے حوالے کیا جائے اور روس سے یقینی رعایتیں حاصل کی جائیں. واشنگٹن پوسٹ اور رائٹرز نے یہ خبر دی ہے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے سپریم کورٹ سے 6 مسلم اکثریتی ممالک کے شہریوں اور دنیا کے کسی بھی حصے سے آنے والے تارکین وطن پر سفری پابندی کے انتظامی حکم کو بحال کرنے کی درخواست کی ہے. ٹرمپ انتظامیہ نے موقف اختیار کیا ہے کہ ایسی پالیسی کے نفاذ سے امریکہ محفوظ ہوگا. محکمہ انصاف کی طرف سے جمعرات کو دائر کی جانے والی اپیل میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ ذیلی عدالتوں جنہوں نے ٹرمپ کے انتظامی حکم پر عمل درآمد روک دیا تھا، انہوں نے کئی غلطیاں کی ہیں جن میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ان بیانات پر انحصار کرنا بھی شامل ہے جو ٹرمپ نے سن 2016 کی انتخابی مہم کے دوران دیے تھے. محکمہ انصاف کے ترجمان سارا اسکر فلوریس نے کہا کہ محکمہ انصاف پر اعتماد ہے کہ صدر کا انتظامی حکم نامہ ان اختیارات میں آتا ہے جن کا مقصد لوگوں کو دہشت گردی سے محفوظ رکھنا ہے. انسانی حقوق کے گروپ جو عدالتوں میں اس پالیسی کی مخالفت کر رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ججوں کو سفری اور تارکین وطن پر پابندی کی اجازت نہیں دینی چاہیے. افغانستان کے دارالحکومت کابل میں رواں ہفتے ہونے والے ٹرک بم حملے کے خلاف احتجاج کرنے والے مشتعل مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں. جمعے کو کابل میں سینکڑوں افراد اس مقام کے نزدیک جمع ہوئے جہاں بدھ کو ہونے والے دھماکے میں 80 سے زائد افراد ہلاک اور 450 زخمی ہو گئے تھے. مشتعل مظاہرین نے بینر اور کتبے اٹھا رکھے تھے جن پر صدر اشرف غنی اور چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ سے مستعفی ہونے کے مطالبات درج تھے. خبریں ختم ہوئیں.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
اس ہفتے کے امریکی اخبارات کی 6 سرخیوں اور تراشوں کے ساتھ کوکب فرشوری.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پیرس ماحولیاتی معاہدے سے نکلنے کے اعلان کی خبر اس ہفتے سب سے نمایاں رہی. وال اسٹریٹ جرنل نے اپنی خبر میں لکھا کہ امریکہ کے اس اعلان کے بعد ماحولیاتی تبدیلی کے معاملے پر اب چین کو ایک عالمی رہنما کی حیثیت مل جائے گی. فاکس نیوز نے اپنی ویب سائٹ پر خبر دیتے ہوئے لکھا کہ اگرچہ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر اس معاہدے کی شرائط امریکہ کے لیے کچھ موافق ہوں تو وہ اس میں دوبارہ شامل ہو سکتا ہے، لیکن فرانس، جرمنی اور اٹلی کے سربراہان نے ایک مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ انہیں امریکہ کے اس فیصلے پر افسوس تو ہے لیکن اس معاہدے میں رد و بدل نہیں کیا جائے گا. کابل میں ہونے والے خود کش حملے کی خبر بھی شہ سرخیوں میں رہی. نیو یارک ٹائمز نے اپنی خبر میں لکھا کہ ایک ٹرک بم نے کابل کے مرکزی علاقے میں صدارتی محل اور سفارت خانوں کے قریب تباہی مچا دی. حملے میں کم از کم 90 افراد ہلاک اور 450 کے قریب زخمی ہوئے۔ صدر ٹرمپ نے افغان صدر اشرف غنی کو فون کر کے حملے میں ہونے والی ہلاکتوں پر ان سے تعزیت کی۔ خبر میں اس تازہ ترین حملے کو کابل میں ہونے والے دہشت گردی کے بدترین واقعات میں سے ایک قرار دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ افغان دارالحکومت ایک خطرناک میدان جنگ بن چکا ہے۔ نیو یارک ٹائمز لکھتا ہے کہ یہ بم حملہ ایک ایسے وقت میں ہوا جب امریکہ افغانستان میں طالبان کے خلاف افغان حکومت کی مدد کے لیے مزید فوجی بھیجنے پر غور کر رہا ہے۔ خبر کے مطابق اس حملے سے اندازہ ہوتا ہے کہ 15 سال سے امریکہ کی سربراہی میں بین الاقوامی اتحاد کی مدد اور اربوں ڈالرز کی مالی امداد کے باوجود افغانستان حملوں سے محفوظ نہیں ہے۔ سیکیورٹی کی صورتحال سن 2014 سے خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے۔ خبر کے مطابق ایک وقت میں افغانستان میں بین الاقوامی افواج کی تعداد 1 لاکھ سے بھی زیادہ تھی، لیکن اس وقت ان کی تعداد تقریباً 13,000 ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے امریکی ویزوں کے حصول کے لیے درخواست دہندگان کے لیے جاری کیے جانے والے ایک نئے سوال نامے کے اجرا کی خبر دیتے ہوئے نیوز ویک میگزین نے لکھا ہے کہ ویزا کے حصول کے خواہشمند افراد سے اب سماجی میڈیا اکاؤنٹس اور ذاتی زندگی کی تفصیلات طلب کی جائیں گی۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے حوالے سے نیوز ویک کی ویب سائٹ پر کہا گیا ہے کہ ویزا کے حصول کے لیے درخواست دینے والوں سے 15 برس کے دوران ان کی ملازمتوں اور سفری تفصیلات کے علاوہ ان کے رہائشی پتوں، فون نمبرز اور پرانے پاسپورٹس کی تفصیلات بھی طلب کی جا سکتی ہیں۔ خبر کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ کے ایک اہلکار کا کہنا ہے کہ امریکی ویزے کے حصول کے لیے درخواست دینے والے ہر شخص سے یہ معلومات طلب نہیں کی جائیں گی، بلکہ ویزا حکام اس نوعیت کی معلومات صرف اسی صورت میں طلب کریں گے جب انہیں یہ محسوس ہوگا کہ کسی فرد کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات درکار ہیں۔ کوکب فرشوری، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سامعین، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ساری دنیا کی طرح یہاں پورے امریکہ میں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ تمام چھوٹی بڑی مساجد میں افطار و ڈنر اور تراویح کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے، اور نمازیوں کا جوش و خروش اور حاضری بھی مثالی ہوتی ہے۔ ہم نے یہاں الیگزینڈریا ورجینیا کے خطیب، مدرس اور معلم ڈاکٹر ظفر اقبال نوری سے پوچھا کہ ان کی مسجد میں اس ماہ مبارک کا کیا اہتمام ہوتا ہے، تو ڈاکٹر نوری نے بتایا۔
جی الحمدللہ، پورے امریکہ میں مختلف اسٹیٹس میں جتنے اسلامی مراکز ہیں، مساجد ہیں، ادارے ہیں، تنظیمات ہیں، وہ پہلے سے ہی انتظامات شروع کر دیتے ہیں اور پہلے ہی مساجد کی صفائی ستھرائی اور اس کا اہتمام، تراویح کا، پورے رمضان کا، افطار کروانے کا اور سال کے جو شب نوافل کا، شب داریوں کا، قرآن حکیم کی سماعت کا سارا انتظام ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی یہاں پہ ورجینیا میں الیگزینڈریا بیسڈ ہیں ہم، انٹرنیشنل پیس مشن کے تحت جو انتظام کرتے ہیں، اس پورے 30 دن کے لیے تراویح کا اہتمام ہوتا ہے، شام کو افطار کا اہتمام ہوتا ہے، رات کو درس قرآن جو ہے ہر روز ہر رات میں تراویح کی نماز سے قبل، چونکہ آج کل ذرا لیٹ عشاء داخل ہوتی ہے تو اس لیے پہلے ہی درس قرآن ہو جاتا ہے، خلاصہ بیان ہوتا ہے جو ہم ہمارے حفاظ کرام سناتے ہیں، اس کو پہلے اور مساجد میں بھی اور ہماری مسجد میں بھی پہلے تو اس کا خلاصہ بیان ہو جاتا ہے تاکہ جو سامعین ہیں ان کو تھوڑا پتہ بھی چلے کہ وہ کیا سن رہے ہیں اور کیا حافظ صاحب پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح 27ویں رات کا تو جشن نزول قرآن ہوتا ہے اور اس کا بھرپور ہمارا اجتماع ہوتا ہے، اس کا اہتمام ہم کرتے ہیں الحمدللہ۔
جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ افطاری کا بھی انتظام ہوتا ہے روزانہ، تو یہ لوگ احباب جو ہیں وہ خود اپنے طور پر کرتے ہیں یا کوئی خاص اس میں کوشش کی؟
ہاں نہیں، اس میں اپنے طور پر مختلف احباب اپنے ذمے لے لیتے ہیں اور جس طرح وہ ڈیٹس طے ہو جاتی ہیں کہ کون کون کس کس دن وہ کرے گا تو وہ لوگ اپنے اپنے طور پہ ہی کرتے ہیں۔
یہ فرمائیے کتنے لوگ اندازن تراویح میں ہوتے ہیں؟
جی تراویح کی نماز میں ماشاءاللہ یہاں جہاں میں اعلام علاقے میں رہ رہے ہیں تو جو جتنی مساجد ہیں تقریباً الحمدللہ جو سارا سال میں جو گرمی بھی بڑھتی ہیں تو باقی جگہوں کی طرح یہاں بھی مساجد بھر جاتی ہیں، اور لیکن اس میں ایک یہ دیکھنے میں بات آتی ہے کہ پہلے جو 10 دن ہوتے ہیں اس میں جو اہل ایمان ہیں وہ بڑے ذوق شوق سے آتے ہیں اور دوسرے عشرے میں کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میں آپ کی وضاحت سے کہوں گا کہ یہ تراویح کی نماز سارے رمضان شریف کے لیے ہے، اور جو آپ پہلے 10 دنوں میں آتے ہیں اور مسجدوں کو بھر دیتے ہیں تو وہ یہ نہ بھولیں کہ اللہ کی رحمت ہر رات نزار دے رہی ہے, ہر رات اس کی رحمت تقسیم ہو رہی ہے, اور ہمیں سارے ہی شب جو راتیں آ رہی ہیں اس میں سے پور بھرپور استفادہ کرنا چاہیے ہمیں.
ہاں, اس میں میرا خیال تھوڑا سا یہ بھی مسئلہ ہے کہ باقی جو اسلامی ملک ہیں وہاں تو پورا دن پوری رات جو ہے وہ جی اسلامی انداز سے منائی جاتی ہے, اور یہاں پر جی ذرا لوگوں کو جابس کا بھی مسئلہ ہے.
یہ بات بھی ہے, یہ بات بھی ہے, بڑی قابل قدر بات ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کو صبح میں اٹھ کے اپنے جاب پہ بھی جانا ہے اور پھر بھی اتنی لیٹ نائٹ تک جو تراویح کی نماز ہوتی ہے اس میں وہ شریک ہوتے ہیں. اللہ کریم یقین ان کو زیادہ اجر عطا فرمائے گا کہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کے وہ بارگاہ جو لوگ کرتے ہیں ان کو لیے بڑا اجر ہے اس میں.
جی ہاں, کیونکہ تراویح کے بعد اور سحری کے درمیان ہارڈلی دو تین گھنٹے کا ہی فرق ہوگا.
یہ صحیح فرما رہے ہیں, صحیح فرما رہے ہیں, بہت کم ٹائم رہ جاتا.
یہاں الیگزینڈریا ورجینیا کے مقرر اور عالم ڈاکٹر ظفر اقبال نوری ماہ سیام کے انتظامات کی تفصیل بتا رہے تھے. خالد حمید, اردو, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر. آپ نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا مصنوعی عقل و دانش کے بارے میں سنا ہے. عرف عام میں اسے اے آئی کہا جاتا ہے. یہ وہ انٹیلیجنس ہے جو مشینوں اور سافٹ ویئرس میں پائی جاتی ہے, اور اسی کی بنیاد پر کمپیوٹر اور کمپیوٹر سافٹ ویئرز بھی بنائے جاتے ہیں. چنانچہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس خود چلنے والی کاروں سے لے کر ان انٹیلیجنٹ کمپیوٹرز میں بھی استعمال ہوتی ہے جو ڈاکٹروں کی مدد کرتے ہیں. امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں ملکن انسٹیٹیوٹ کی گلوبل کانفرنس میں سائنسدانوں نے اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے فائدوں اور خطرات پر بات کی. یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلے میں کمپیوٹر سائنس کے پروفیسر سٹیورٹ رسل کہتے ہیں,
If we are going to make systems that are more intelligent than us, it's absolutely essential for us to understand how to absolutely guarantee that they only
اگر ہم ایسے سسٹمز بنائیں گے جو ہم سے زیادہ عقل مند ہوں تو ہمارے لیے یہ سمجھنا بے حد ضروری ہے کہ ہم یہ ضمانت کیسے حاصل کریں کہ یہ سسٹم وہی کریں گے جو ہم چاہیں. پروفیسر رسل کہتے ہیں کہ آج لوگ جو بہت سے کام کرتے ہیں اور جن پر بہت محنت کرنی پڑتی ہے, جیسے کہ مالیاتی صنعت میں اعداد و شمار کا تجزیہ وغیرہ, وہ مشینیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے کر سکیں گی.
But if we've replaced all the jobs that require human physical labor and then we replace
لیکن اگر ہم نے ایسے تمام کام جن میں انسانوں کو جسمانی مشقت کرنی پڑے مشینوں کے حوالے کر دیے, اور ایسے تمام کام بھی جن میں انسان کو ذہنی طور پر بہت کام کرنا پڑے, تو پھر آپ کو سوچنا پڑے گا کہ باقی بچا کیا ہے. آئی بی ایم نامی کمپنی کے گرودت بناوار کہتے ہیں,
The future will require everybody to work with these learning reasoning machines. So I think the skill set for
مستقبل میں ہر شخص کو ان مشینوں پر کام کرنا سیکھنا ہوگا. چنانچہ میرا خیال ہے کہ بہت سے کاموں کے لیے مہارت مستقبل میں مختلف ہوگی. رسل کہتے ہیں کہ مستقبل میں لوگ عام طور پر خود اپنے باس ہوں گے اور دوسرے لوگوں کو ذاتی طور پر مدد فراہم کریں گے. بڑے بڑے کارخانوں میں یا دفتروں میں ہزاروں لوگ ایک ہی کام کرتے نظر نہیں آئیں گے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی وجہ سے صحت کی صنعت میں پہلے ہی بہت تبدیلی آ گئی ہے, اور ڈاکٹر اس کی مدد سے تازہ ترین تحقیق سے باخبر رہتے ہیں. مگر اس مصنوعی عقل و دانش کے کچھ نقصانات بھی ہیں, جیسا کہ ڈرون ٹیکنالوجی کے ذریعے خود کار ہتھیاروں کا استعمال. یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلے کے پروفیسر سٹیورٹ رسل کہتے ہیں,
It is a race against time because the weapons are starting to emerge. The research is moving into development.
وقت نکلا جا رہا ہے کیونکہ یہ ہتھیار سامنے آنے لگے ہیں. پہلے تحقیق تھی جو اب ہتھیاروں کی تیاری اور پھر انہیں مہیا کرنے کی جانب بڑھ رہی ہے. اگرچہ اس پر بحث ہو رہی ہے کہ آیا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس انسانوں کے لیے نقصان دہ ہے یا فائدہ مند, محققین کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو ٹیکنالوجی سے زندگی کے بہت سے شعبوں میں مسلسل تبدیلی آتی جائے گی. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ہمارے اس آج کے دوسرے اور آخری نیوز شو کے ایڈیٹر تھیں مدثرہ منظر, پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر جسٹن ٹویٹس. پاکستان میں اس وقت رات کے 10 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کا 1 بجنے والا ہے. خالد حمید آپ سے اجازت چاہے گا. اللہ حافظ اور شب بخیر.